الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الفتن والبدع وصبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تنگ بہت سی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی 100 وہ بھی دے دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے. دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. حضرت شیخ الحدیث قاضی عبد الکریم صاحب اور ڈیرہ اسماعیل خان اور علاقہ بھر سے آئے ہوئے غیور مسلمانوں، حق نواز پارک میں یہ عظیم الشان دفاع صحابہ کانفرنس جو آج 6 اپریل 1994 کو نہایت سست و احتشام سے منعقد ہو رہی ہے، اس میں بڑے بڑے علماء بالخصوص اکابرین اور مشائخ تشریف فرما ہے. مولانا محمد اعظم طارق صاحب نے بھی نہایت خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. کانفرنس کا عنوان دفاع صحابہ ہے، صحابہ کرام کا دفاع. یہ اللہ تعالی کی سنت ہے، کوئی ذاتی کسی کا عمل نہیں ہے. صحابہ کرام کا دفاع پوری امت پر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے صحابہ کا دفاع کیا ہے اور قرآن میں کیا ہے. جب عرب کے کافروں نے صحابہ کرام کو برا کہنا شروع کیا، ان پر تنقید کی، تو خلاق عالم نے پیغمبر کے بولنے سے پہلے خود صحابہ کرام کا دفاع کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ صحابہ کے خلاف جو شخص زبان کھولے گا اس کا جواب دینا اس پر فرض ہے، کیونکہ یہ پروردگار کی سنت ہے. میرے بھائیو، 144,000 صحابہ کی تعداد کم و بیش اس تعداد میں مسلمانوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ 144,000 صحابہ میں کوئی صحابی بدنیت نہیں تھا، کوئی صحابی غیر مخلص نہیں تھا، کوئی صحابی نعوذ باللہ منافق یا پیغمبر کا مخالف نہیں تھا، کوئی صحابی اسلام کا دشمن نہیں تھا، بلکہ تمام صحابہ پیغمبر کے لیے اللہ نے منتخب کیے تھے، تمام صحابہ جنتی تھے، تمام صحابہ پروردگار کے منتخب کردہ لوگ تھے، تمام صحابہ کی عظمتیں قرآن بیان کر چکا ہے اور قرآن پاک کی 750 آیات کریمہ صحابہ کی شان بیان کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت وحشی بن حرب تک، ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت بلال تک کسی صحابی پر تنقید کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو کافر کہنا اسلام دشمنی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ صحابہ کرام کی تاریخ چڑھتے سورج کی طرح روشن ہے، لیکن ایک مخصوص طبقہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ 144,000 صحابہ میں صرف 4 آدمی مسلمان تھے، 4 آدمی، 4 کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا، 4 کے علاوہ کوئی مومن نہیں تھا، 4 کے علاوہ کسی نے نبی کا کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا، 4 کے علاوہ سارے صحابہ حقیقت میں پیغمبر کے دشمن تھے، 4 کے علاوہ سارے لالچی تھے، 4 کے علاوہ سارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دھوکہ دینے آئے تھے۔ ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں تھا جو دل سے پیغمبر کے ساتھ ہو، بلکہ 4 آدمی ہی صحیح معنی میں نبی کے صحابی تھے۔ 144,000 صحابہ سارے منافق تھے، سارے مرتد تھے، سارے کافر تھے، ایک شخص بھی ان میں پیغمبر کا سچا ماننے والا نہیں تھا۔ یہ وہ نقطہ نظر ہے جو ایک مخصوص فرقہ نے 1400 سے اپنا رکھا ہے، اور صرف عام آدمی کی بات نہیں بلکہ اس مذہب کی بنیادی کتاب اصول کافی، جس کا درجہ مسلمانوں کی بخاری شریف کے برابر ان کے نزدیک ہے، جس طرح میں بخاری شریف کو سب سے بڑی کتاب قرآن کے بعد مانتا ہوں، اسی طرح ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سب سے بڑی دنیا کی معتبر کتاب اصول کافی ہے جو محمد ابن یعقوب کلینی نے لکھی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اصول کافی ہمارے مذہب کی اساس ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، ہمارے مذہب کی بنیادی دستاویز ہے، بلکہ ان کے نزدیک 4 بنیادی کتابیں ہیں، 4 جس طرح مسلمانوں کے ہاں صحاح کتا ہے، 6 حدیث کی بڑی کتابیں ہیں۔ اس طرح اس عقیدے کے مطابق جو عقیدہ ایک مخصوص نقطۂ نظر کی پیداوار ہے، ان کے نزدیک حدیث کی 4 بڑی کتابیں ہیں، ایک کافی ہے، دوسری تہذیب الاحکام ہے، تیسری الاستفسار ہے، چوتھی واللہ یذر الفقی ہے۔ یہ 4 حدیث کی سب سے بڑی کتابیں ہیں جن کا دنیا میں سب سے اونچا درجہ ہے۔ اگر میں ایک آدمی کی بات کروں، مثال کے طور پر صرف خمینی کی بات کروں، یا صرف نجدی کی بات کروں، یا صرف باقر مجلسی کی بات کروں، ممکن ہے ان کو دوسرے ملک والے تسلیم نہ کرے، دوسرا کوئی آدمی ان کو نہ مانے، لیکن میں اس کتاب کا حوالہ دیا، ان بنیادی باتوں کا حوالہ دیا جو اس مخصوص فرقہ کے شیعہ مذہب کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد کی 4 کتابوں میں کیا ہے کہ 144,000 صحابہ میں صرف 4 آدمی مسلمان تھے، اور واضح طور پر لکھا کہ ارتد الناس بعد النبی الا 4، یہ ان کے معتبر کتاب کی یہ بنیادی حدیث نقل کی گئی ہے کہ 4 آدمیوں کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، سارے صحابہ منافق تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک یہ نقطہ نظر ہے جس کو شیعہ نے 1400 میں اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے، لیکن میں جب اللہ کا قرآن کھولتا ہوں تو مجھے سراسر اس کے خلاف حقیقت نظر آتی ہے کہ قرآن پاک کی 750 آیتیں کہتی ہے کہ حبشے کے بلال سے لے کر صدیق اکبر تک سارے جنتی تھے، وحشی بن حرب سے لے کر فاروق اعظم تک سارے جنتی تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ 144,000 صحابہ میں سارے صحابہ جنتی تھے، جو بدر میں گئے وہ بھی جنتی تھے، جو احد کے پہاڑوں پہ شہید ہوئے وہ بھی جنتی تھے، جو حنین کے باغ میں گئے وہ بھی جنتی تھے، جو افریقہ کے جزیروں میں
میں رہے وہ بھی جنتی تھے، جن کے بچے یتیم ہوئے وہ بھی جنتی تھے، جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی وہ بھی جنتی تھے، جو پہاڑوں پہ لڑے وہ بھی جنتی تھے، جو میدان بدر میں اترے وہ بھی جنتی تھے، جو مکہ کی گلیوں میں کلمے کے جرم میں گھسیٹے گئے وہ بھی جنتی تھے، جن کے سر نیزے کی انگلیوں پہ چڑھائے گئے وہ بھی جنتی تھے، جو آگ کے انگاروں پہ لٹائے گئے وہ بھی جنتی تھے، جن کے جسموں کو تیروں نے چلی کر دیا تھا وہ بھی جنتی تھے، جو دار پر چڑھ کر نبی کا نام لے کر مسکراتے تھے وہ بھی جنتی تھے، جنہوں نے مکے میں کلمہ پڑھا وہ بھی جنتی تھے، جو مدینہ میں کلمہ پڑھتے تھے وہ بھی جنتی تھے، 144,000 صحابہ سارے جنتی تھے، جنت ان پہ رش کرتی تھی، قرآن ان کی تعریف کرتا تھا، پروردگار ان کی عظمت کے ترانے گاتا تھا، پیغمبر ان کی تعریف میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ نغمہ سا تھا، قرآن ان کو جنتی کہے، نبی ان کو جنتی کہے۔ اب بتاؤ میں قرآن کی بات مانوں یا شیعہ کی بات مانوں جس نے کہا سارے صحابہ کافر تھے، سارے منافق تھے؟ مسلمانوں میرا نقطہ نظر قرآن میں موجود ہے، میں قرآن سے استدلال کر کے کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے لوگوں آؤ، جو قرآن نے کہا ہم اس کے پیچھے چلیں، جو قرآن نے کہا اس کی تابے داری کریں، اور پیغمبر کے صحابہ کا دفاع ایسے کریں جیسے پروردگار نے کیا۔ توجہ ہے، کوئی بات آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ میرے بھائیوں دو نقطہ نظر ہے، ایک اسلام کا نقطہ نظر ہے اور ایک شیعہ کا نقطہ نظر ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر کو ہم فروغ دینا چاہتے ہیں، دینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کچھ ہی تو بولو،
دینا چاہیے،
بلند آواز سے
دینا چاہیے۔
اسلام کے نقطہ نظر کو فروغ دینا چاہیے یا شیعہ کے نقطہ نظر؟ اسلام جو نقطہ نظر دنیا کے سامنے شیعہ نے پیش کیا، کیا ہم اس کی تائید کریں یا جو قرآن نے پیش کیا اس کی تائید کریں، جو اسلام نے پیش کیا اس کی تائید کریں؟ شیعہ کہتا ہے کہ 144,000 صحابہ میں کسی کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ میں سوال کر سکتا ہوں کہ جناب کیا اس شخص کے دل میں بھی ایمان نہیں تھا جس کی لاش احد کے پہاڑوں سے تڑپ رہی، جس کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے؟ کیا اس کے دل میں بھی ایمان نہیں تھا جس کی لاش کے اوپر کفن بھی پورا نہیں آتا تھا، اور میرے رسول نے فرمایا تھا اس کے چہرے پہ کفن ڈال دو اور پاؤں کو ننگا کر دو، پاؤں پہ گھاس ڈال دو، قیامت کے دن یہ گھاس بھی اس کی جنت کی گواہی دے؟ کیا اس کے دل میں بھی ایمان نہیں تھا جس کا جسم زخموں سے چور ہو کر پہاڑ کے نیچے پڑا تھا، اور پانی کا مشکیزہ لے کر ایک آدمی قریب سے گزرا، اس نے اشارہ کر کے اسے بلایا اور بلا کر کہا میری بات سنو؟ اس نے مشکیزہ ایک طرف رکھا اور کہا کہ تیرے جسم سے لہو بہ رہا ہے، اگر تو کہے تو میں تجھے پانی پلاؤں۔ اس نے کہا پانی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا دودھ پلاتا ہوں۔ اس نے کہا دودھ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا مرہم پٹی کرتا ہوں تیرے زخموں پہ۔ اس نے کہا مرہم پٹی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کیا چاہتا ہے؟ تو اس تڑپنے والے نے احد پہاڑ کے دامن میں کہا کہ میرا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں ایک دفعہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لوں۔ کیا ان کے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا؟ کیا یہ ایمان کے بغیر تھا؟ پانی کے مشکیزے والے نے مشکیزہ زمین پہ رکھا اور اس تڑپنے والے صحابی کو کندھے پر اٹھایا اور لے چلا۔ جب اس نے رسول اللہ کا چہرہ دور سے دیکھا تو اس نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے چھوڑ دیا۔ وہ آہستہ آہستہ گھسٹتا ہوا رسول اللہ کے قریب پہنچا، پیغمبر کے قدم زمین کی طرف لٹک رہے تھے، اور اس نے قریب جا کر اپنے رخساروں کو رسول اللہ کے پاؤں کے تلوے سے لگا دیا، اور اسی حالت میں پیغمبر نے دیکھا۔ حضور نے فرمایا لوگوں کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو زیاد ابن مسکن کا چہرہ دیکھو، یہ سیدھا جنت میں جا رہا، اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ تو کہنے والے نے کہا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو۔ مسلمانوں بتاؤ ان کے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا؟ اچھی تو بولو، بلند آواز سے ایمان تھا یا نہیں تھا؟ یہ ایمان کے بغیر تھا سارا مسئلہ۔ میرے بھائیوں کیا اس شخص کے دل میں بھی ایمان نہیں تھا؟ کیا اس آدمی کے دل میں بھی ایمان نہیں تھا کہ جس کا نام عمر بن جموع تھا، جو ایک ٹانگ سے معذور تھا، اور میدان احد میں لڑ رہا تھا، لڑتا ہوا شہید ہو گیا. شہید ہونے کے بعد حضور نے فرمایا اس کی لاش کو مدینہ منورہ کے قبرستان میں لے جاؤ. جب اس کے لاش کو اونٹ پہ لادا گیا تو اونٹ اٹھتا نہیں تھا. حضور نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ تیرے والد نے گھر نکلتے ہوئے کوئی دعا بھی مانگی تھی؟ تو اس نے کہا میرے والد نے کہا تھا اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے گھر والوں کی طرف واپس نہ لوٹانا. حضور نے فرمایا اس کی دعا عرش پر پہنچ چکی ہے، اس لیے اونٹ اٹھتا نہیں ہے، اس لیے اس کو احد کے پہاڑ پر ہی دفن کر دیا جائے. کیا اس کے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا؟ قرآن نے کیا کہا کہ یہ سارے جنتی تھے، سارے عظمت والے تھے، لیکن شیعہ کا نقطۂ نظر کیا تھا کہ یہ تو کافر تھے، ان کے دل میں تو ایمان نہیں تھا، انہوں نے تو دل سے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، ان کے دل میں پیغمبر کا دین ہی نہیں تھا. مسلمانوں مجھے بتاؤ، کیا ایمان کے بغیر یہ سب کچھ ہو گیا؟ کیا ایمان کے بغیر انہوں نے بچے قربان کر دیے؟ احد کے پہاڑ پر جو 70 صحابی ذبح کیے گئے، ایمان کے بغیر ذبح کر دیے گئے، جو 750 صحابی تلواریں اٹھا کر پیغمبر کا دفاع کرتے رہے، کیا ایمان کے بغیر دفاع کرتے رہے؟ کیا بدر کے میدان میں جو 14 صحابہ کی لاشیں تڑپتی رہی، ایمان کے بغیر تڑپتی رہی؟ جو 313 سر پہ کفن باندھ کر میدان میں نکلے تھے، جن کی صفائی اور جن کی نصرت کے لیے اللہ کا قرآن اترا تھا، کیا ایمان کے بغیر اترا تھا؟ اور خندق کی لڑائی میں جو 3000 صحابہ پیغمبر کے ساتھ چل پڑے تھے، کیا ایمان کے بغیر چل پڑے تھے؟ مجھے بتاؤ بنی لہیان کے قبیلے میں جو 10 صحابہ ذبح کر دیے گئے تھے، کیا ایمان کے بغیر ذبح کر دیے گئے تھے؟ حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے ہوئے، کیا ایمان کے بغیر 12 ٹکڑے ہو گئے تھے؟ تبوک کے واقعے میں 30,000 صحابہ 2.5 لاکھ کا مقابلہ کرنے نکلے تھے، کیا ایمان کے بغیر نکلے تھے؟ مجھے بتاؤ حنین کی جنگ کے اندر 12,000 صحابہ کا 30-25,000 کافروں سے مقابلہ تھا، کیا ایمان کے بغیر مقابلہ تھا؟ مجھے بتایا جائے 19,000 صحابہ کا خیبر کی لڑائی میں 30,000 سے مقابلہ تھا، کیا ایمان کے بغیر مقابلہ تھا؟ بتاؤ تو صحیح جو افریقہ کے جزیروں میں پہنچے ایمان کے بغیر پوچھے، جو قسطنطنیہ میں ذبح کر دیے گئے ایمان کے بغیر ذبح کر دیے گئے، جو سندھ کے دروازے پر محمد کا قرآن لے کر پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا ایمان کے بغیر پہنچے؟ جو طرابلس کی وادیوں میں پہنچے، کیا ایمان کے بغیر پہنچے؟ مجھے بتاؤ جو چین کے دروازے پر اذان پیغمبر کی دیتے رہے، کیا ایمان کے بغیر دیتے رہے؟ جو افغانستان کے کابل شہر میں صحابی پہنچے، سندھ کے شہر ٹھٹھا میں صحابہ کی قبریں پڑی، بتاؤ یہ ایمان کے بغیر بنی؟ پیغمبر کے دور میں 256 صحابی شہید ہوئے، خلافت راستہ کے دور میں 27,000 صحابی شہید ہوئے، بتاؤ لاشیں کیسے بکھری، خون کیسے بہا، ٹکڑے کیسے ہوئے، بچے یتیم کیسے ہوئے، بیویاں بیوہ کیسے ہوئی؟ ایمان نہیں تھا تو یہ ایمان نہیں تھا، خون کیسے بہا، لاشیں کیسے بہی؟ مجھے بتاؤ لاشیں تڑپتی رہی، خون بہتا رہا، بچے یتیم ہوتے رہے، لیکن ان کی زبانوں سے نہ کلمے کو کوئی نکال سکا، نہ خدا کو نکال سکا، نہ مصطفیٰ کو نکال سکا. شیعہ کی بنیادی کتابوں میں، ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا. صحابہ کے دل میں ایمان، توجہ ہے میری طرف، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ میں آگے چلوں ذرا، آپ تو سست ہو گئے، تھوڑے بولو. جاگ رہے ہو یا آہستہ آہستہ بھاگ رہے ہو؟ ویسے ابھی ٹھہرے ہو، ابھی چند منٹ پہلے جو دھماکے کی آواز آئی تھی، ٹائر نہیں پھٹا تھا، بم کا دھماکہ ہوا تھا جس میں ایک گاڑی تباہ ہو گئی. آپ کا دشمن اس جلسے کو برداشت نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ توجہ میری طرف کریں، نہیں ہم نے میری طرف توجہ کریں. آپ کا دشمن یہ نہیں چاہتا کہ سپاہی صحابہ اتنے بڑے پارک میں اتنا بڑا اجتماع کرے، لیکن میں نے آج انتظامیہ سے کہا تھا کہ سپاہی صحابہ تشدد تخریب کاری کا راستہ نہیں اپنائیں. ہم نے یہ پرامن جلسہ کیا، پرامن جلسہ ہے یا نہیں؟ ہم پرامن ہیں یا نہیں؟ ہم نے جو بھی بات کی دلائل سے کی، اور دلائل سے کر رہے ہیں، لیکن دلائل سے باتوں کے جواب میں کوئی آدمی بم مارے وہ معافی کے لائق ہے؟ اور میں آپ انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہیں بتائے کہ یہ بم کا دھماکہ
جو ہمارے جلسے سے چند گدوں کے فاصلے پر ہوا, بم کیوں مارا گیا؟ اگر تشدد کا یہی سلسلہ ہماری طرف سے بھی شروع ہو تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ پاکستان میں کوئی شیعہ نہ مجلس کر سکے گا نہ جلسہ کر سکے گا. اگر مشن نہیں روکا جا سکتا, ٹھیک ہے, روکا جا سکتا ہے؟ کوئی آدمی دھماکہ کر کے میری زبان سے صحابہ دشمنوں کی معافی کر سکتا ہے؟ میری زبان سے کوئی شخص صحابہ دشمنوں کے بارے میں نرمی کروا سکتا ہے؟ شیعہ دلائل کی جنگ تم ہار چکے ہو, تم نے مسجد احسان لاہور میں بم مارا, تم نے مسجد ابو بکر صدیق فیصل آباد میں بم مارا, اور تم نے کلاشن کوف کی فیرنگ کر کے ہمارے بہت سے کارکنوں کو شہید کیا, لیکن جنگوی مشن کا راستہ تمہارا باپ بھی نہیں روک سکا. دھماکے کے جواب میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ابھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم کیوں نہیں کرتے؟ توجہ کیجیے, یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا, یہ شیعہ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ شیعہ کے باپ کی جاگیر, یہ ہمارا ملک ہے, یہ املاک ہماری ہے, یہ بازار ہمارے ہیں. جو گاڑی اس دھماکے میں تباہ ہوئی وہ ہماری. ہم تشدد کا راستہ اپنانے پر جب آئے تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پاکستان کا کوئی شیعہ زندہ نہیں بچ سکے گا. یہ یاد رکھے گا. ہم نے ابھی اس طرف غور ہی نہیں کیا, سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی تشدد کا راستہ اپنائیں. پورا من جلسہ ہم کر رہے ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے, ہمارے خلاف نعرہ لگ رہا ہے, تو اس کی قانونی کاروائی کر سکتا ہے, ہمارے مقابلے میں جلسہ کر کے اس کا جواب دے سکتا ہے, لیکن تقریر کے جواب میں تم بم مارو گے تو سپاہ صحابہ پھر بموں کے جواب میں تمہارا وجود بھی صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے اللہ کے فضل سے. لیکن ہم آخری دم تک انتظامیہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس دھماکہ کرنے والوں سے کیا سلوک کرتی ہے. اور ہمیں معلوم ہوا کہ ایک آدمی بھی پکڑا گیا, لیکن میرے بھائیوں ہم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا. ہم جھگڑا نہیں چاہتے, ہم لڑائی نہیں چاہتے. محرم آ رہا ہے, شیعوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بموں کے دھماکے کا رزلٹ محرم میں کیا نکلے گا. ہونا چاہیے یا نہیں, پتا ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ کو پتا ہے یا نہیں ہے کہ تم آج ہمارے جلسوں میں بم مارو گے تو تمہاری مجلسوں میں کیا ہوگا؟ تم بم مارو گے تو تمہاری مجلسوں میں پھول نہیں برسیں گے. ٹھیک ہے میری بات, سمے میں بات آ رہی ہے. ہمارا نقطہ نظر کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ 144,000 تمام صحابہ جنتی, اور شیعہ نے کہا کہ تمام صحابہ کافر و مرتد. میرے بھائیوں, کیا وہ لوگ جنہوں نے مہاد جنگ پہ جانے دی کیا ان کے دل میں ایمان نہیں تھا؟ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا, آدھی رات کا وقت ہے, پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا اور پیغمبر نے فرمایا تم کون ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ نے مجھے آدھی رات کے وقت کلمہ طیبہ کے جرم میں نکال دیا. میں نے کلمہ آپ کا پڑھا, میرے باپ نے میرے جسم سے کپڑے بھی اتار, اور کپڑے اتار کر مجھے ننگا کر کے گھر سے باہر نکال دیا. حضور نے نبوت والی ایک چادر اسے دی اور فرمایا یہ چادر باندھو, اور ایک دوسری چادر, دونوں چادریں لے کر وہ مسجد میں سو گیا. صبح ہوئی, نماز فجر کے بعد پیغمبر کے مجلس میں بیٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا کرے. آدھی رات کے وقت پیغمبر کی مجلس میں آیا، حضور نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اس نوجوان کو شہادت کی موت عطا کر، جس کے جسم پر دو چادریں ہوں اسے عربی زبان میں ذوالبجادین کہتے ہیں، اس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ذوالبجادین. پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرما، دعا قبول ہو گئی. ایک دن گزرا کہ جنگ تبوک میں جانے کا اعلان ہوا، حضور نے فرمایا عبداللہ تیاری کرو، میدان جنگ نے تجھے بلایا. عبداللہ خوشی سے اچھلتا تھا کودتا تھا کہ میرے شوق شہادت کا مول پڑ گیا. جنگ کا آغاز ہونے سے پہلے مدینہ سے چلے 30,000 صحابہ کا لشکر تھا، 250,000 رومیوں سے مقابلہ تھا. یہ عبداللہ ذوالبجادین بھی چلے، مدینہ سے چلے 6-7 میل کے فاصلے پر ایک جگہ جرف کا مقام ہے، وہاں پڑاؤ ڈالا. پیغمبر علیہ السلام نے رات کا قیام ہوا، حضور علیہ السلام کو صبح کو بتایا گیا کہ رات کے قیام کے بعد صبح عبداللہ ذوالبجادین بیمار ہو گئے اور شدید بیمار ہیں. حضور نے دعا مانگی، لیکن چند لمحوں کے بعد پتا چلا کہ عبداللہ ذوالبجادین فوت ہو گئے. یہ اللہ کے راستے میں جانے کی شہادت تھی، یہ شہادت کی موت تھی کہ جہاد فی سبیل اللہ میں وہ شہید ہوئے. میرے بھائیو، جب پیغمبر کو پتا چلا وہ شہید ہو گئے، حضور کو بڑا افسوس ہوا، نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. حضور نے فرمایا عبداللہ وہ آدمی ہے جو گھر میں دو جوڑے کپڑوں کے بدلا کرتا تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے جرم میں اس کے باپ نے اس کے جسم سے کپڑے بھی اتار لیے. آج بیجاروں مددگار غریب الدیار اس علاقے میں شہید ہو گیا. حضور نے فرمایا جب اس کو کفن پہنانے کا وقت آئے مجھے بتاؤ، میں اس کے کفن میں شریک ہوں گا. دفن کا وقت آئے مجھے بتاؤ، میں دفن میں شریک ہوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ کفن میں بھی پیغمبر شریک ہوئے، اور جب دفن کا وقت آیا پیغمبر علیہ السلام خود قبر میں اترے، اور نبی جب قبر میں اترے تو پیغمبر نے یوں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا آدابا الی اخیکما، اپنے بھائی کو میرے ہاتھوں پہ ڈالو. جب عبداللہ کو رسول اللہ کے ہاتھوں پہ ڈالا گیا تو وہاں موجود سارے صحابہ کی چیخیں نکل گئی، صحابہ رو پڑے. عبد الصاد ابن ابی وقاص نے رو کر کہا اے اللہ کاش اس عبداللہ ذوالبجادین کی جگہ یہ میری لاش ہوتی، مجھے پیغمبر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے اور قیامت کے دن میں سرخرو ہو جاتا. مجھے بتاؤ میرے کے مسلمانوں، کیا اس صحابی کے دل میں ایمان تھا یا نہیں؟ ایمان کے بغیر تیرے رسول نے اسے قبر میں اتارا. خمینی کہتا ہے کہ کوئی صحابی مسلمان نہیں تھا، کسی کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ لالچ کی وجہ سے پیغمبر سے چمٹ گئے تھے. مجھے بتاؤ کیا اس آدمی کے دل میں ایمان نہیں تھا کہ جس کو صدیق اکبر کے دور خلافت میں قیصر روم کی لڑائی میں جسے گرفتار کیا گیا، جس کا نام حضرت حذافہ سہرمی تھا، ایسا جلیل القدر انسان تو چشم فلک نے نہیں دیکھا ہوگا. علماء عرب نے لکھا ہے کہ عرب کے اندر 3 آدمی بڑے خوبصورت گزرے ہیں جن کے حسن پر حسن کی لوگ قسمیں کھاتے تھے، ان میں ایک دریا قلبی تھے اور ایک حضرت حذافہ سہرمی تھے، اسی طرح ایک ابو ولید تھے. یہ 3 صحابی بڑے حسین و جمیل تھے، لیکن حذافہ چونکہ عمر میں سب سے چھوٹے تھے اس لیے ان کا حسن ان کا جمال بڑا دوبالا تھا. چنگیز القریا میں جس وقت یہ صحابی آگے بڑھے تو کچھ دور جا کر روم کے بادشاہ کی فوجوں سے ان کا مقابلہ ہو گیا. صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، صدیق اکبر کے دور خلافت میں صحابہ کا یہ لشکر جس کی تعداد 600 تھی، 600 صحابی اس لشکر میں شریک تھے، حملہ کیا. صحابہ کرام کے فوجوں میں 250 صحابی گرفتار ہو گئے. گرفتار کر کے قیصر روم کے دربار میں حضرت حذافہ کو لایا گیا. میرے بھائیوں توجہ کیجئے، روم کا بادشاہ بڑا جوہیکل بادشاہ تھا. ایڈورڈ گبن اپنی انگریزی کی تاریخ میں جو ہسٹری آف اسلام کے نام پر 22 جلدوں میں موجود ہے وہ لکھتا ہے کہ دنیا نے ایسا مرد کلندر نہیں دیکھا کہ حذافہ سہرمی کو بادشاہ کے دربار میں ہتھکڑیاں لگا کر، پاؤں میں بیڑیاں لگا کر، یعنی ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کر، پاؤں کو رسیوں سے باندھ کر پیش کیا گیا. باقی سارے قیدی اس کے ساتھ تھے، تمام قیدیوں پر قیصر روم نے نگاہ ڈالی، لیکن حضرت حذافہ کو دیکھ کر اس کے حسن کی تاب نہ لا سکا. اس کے جمیل چہرے کو، حسین چہرے کو دیکھ کر بادشاہ نے کہا، قیصر روم نے کہا اس جوان کو میرے سامنے لاؤ. چنانچہ حذافہ سہرمی کو قیصر روم کے دربار میں کھڑا کر دیا گیا. بادشاہ نے کہا تو کون ہے؟ اس نے وہ کہنے لگا میں سہمی قبیلے کا چشم و چراغ ہوں. تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام حذافہ ہے. تو کون ہے؟ کہنے لگا میں سہمی ہوں، میں حذافہ ہوں. تو کون ہے؟ کہتا میں مسلمان ہوں. بتا تو نے محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ کا کلمہ کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ وہ تو بدوؤں کا نبی ہے اور تو تو حسین و جمیل ہے، تو تو بڑا خوبصورت ہے، تیری جوانی پہ مجھے رشک آتا ہے۔ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اگر تو اپنے پیغمبر کو چھوڑ دے، اپنے نبی کو چھوڑ دے، میں تجھے رہا کر دوں گا، تجھے اپنی مملکت میں حصہ دار بنا لوں گا، تیرے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دوں گا۔ حذیفہ نے کہا، اے بادشاہ، اے کیسے رہوں؟ اگر میں نے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تو مجھے زندگی کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں، مجھے بتاؤ، کیا حذیفہ کے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا؟ کیا ایمان کے بغیر یہ کیفیت پیدا ہو گئی؟ بادشاہ نے کہا، حذیفہ ایسے باز نہیں آئے گا۔ حکم دیا کہ اس نوجوان لڑکے کو ایک محل میں بند کر دیا جائے اور اس کے ساتھ دوشیزہ لڑکیاں اور رنگا رنگ کے لباس اور کھانے، عیش و تناؤم اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ 7 دن تک ہر قسم کا کھانا، ہر قسم کا پھل، نوجوان لڑکیاں اس کمرے میں آتی رہیں۔ 7 دنوں کے بعد جب بادشاہ کا گزر وہاں سے ہوا، اس نے کہا، حذیفہ کیا خیال ہے؟ حذیفہ نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میرے ایمان کی چنگاری میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں پیغمبر کا نوکر ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، میں پیغمبر پہ جان دینا فخر سمجھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اسے نکالو۔ چنانچہ اس محل سے نکالا گیا۔ تخت لگا ہوا ہے، دربار لگا ہوا ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، فوجیں بیٹھی ہوئی ہے، پولیس کا پہرہ لگ چکا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس نوجوان لڑکے کو، اس کو اپنی جوانی پہ خود ترس نہیں آتا، مجھے کیا ترس آئے گا؟ اس کو کھڑا کر کے دیوار کے ساتھ اس کو چن دیا جائے۔ چنانچہ حذیفہ سہیمی کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے، اس کے بازوؤں کو لمبا کر کے، اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی گئی۔ دائیں ہاتھ میں میخ ہے، بائیں ہاتھوں میں میخیں ہیں، ٹانگوں میں میخیں، پاؤں میں میخیں۔ میخیں گاڑ کر حذیفہ سہیمی کو اس طرح دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ ہاتھوں سے لہو بہنے لگا، پاؤں سے لہو بہنے لگا۔ بادشاہ کہتا ہے، اب بھی وقت ہے، اپنے پیغمبر کو چھوڑ دے، اپنے رسول کو چھوڑ دے۔ حذیفہ کہتا ہے، اگر میں نے اپنے نبی کو چھوڑا، مجھے زندگی کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے ایمان پر قائم ہوں۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، 7 دن تک اس کے جسم سے کتنا خون بہ گیا، لیکن اس کے زبان سے محمد مصطفیٰ کے کلمے کی آواز بلند ہوتی رہی۔ بادشاہ نے کہا، یہ بڑا پکا ہے، بڑی پکی ہڈی ہے، یہ باز نہیں آئے گا۔ 7 دنوں کے بعد دیوار سے اتارا گیا۔ پوچھا، اب تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، کلمہ طیبہ کی حرارت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ، شیعہ کہتا ہے کہ تمام صحابہ کافر و مرتد تھے، مجھے بتاؤ کہ یہ حذیفہ سہیمی جس کی ہاتھوں کو میخوں سے باندھ دیا گیا، پاؤں میں میخیں گاڑ دی گئیں، کیا اس کے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا؟ کیا یہ سب کچھ ایمان کے بغیر ہو گیا؟ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ اب بھی باز نہیں آیا، بادشاہ نے کہا، آگ جلاؤ۔ چنانچہ چیخا آگ کا جلایا گیا۔ گبن کہتا ہے کہ ایسا استقلال کسی نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا کہ آگ کا چیخا جل اٹھا، اور اس کے بعد ایک تیل کا بڑا کڑاہا لایا گیا، اس کو آگ پہ رکھا گیا۔ جب تیل پکنے لگا تو بادشاہ نے پولیس سے کہا، اس کو اٹھا کر اس کڑاہے میں ڈال دو۔ تیل پکتا رہا، وہ صحابی بھی پکتا رہا۔ میرے بھائیوں، کئی گھنٹے گزر گئے، شام کا وقت آیا، بادشاہ نے کہا، کڑاہے کو اتارو۔ پھر وہ بھی چشمے فلک نے نظارہ دیکھا کہ جس صحابی کو پکتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا تھا، جب 4 گھنٹے بعد اس کے جسم کو، اس کی لاش کو نکالا گیا، حذیفہ سہیمی کو نکالا گیا، تو اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا۔ میرے بھائیو، اب مجھے بتاؤ کہ حذیفہ کے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا؟ خمینی کہتا ہے کہ سارے صحابہ لالچ کی وجہ سے نبی سے چمٹ گئے تھے۔ کلینی کہتا ہے کہ کسی کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ اور کلینی کہتا ہے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ مجھے بتاؤ، یہ حذیفہ سہیمی جس کی لاش، جس کے جسم کو میخوں سے گاڑ دیا گیا، جس کو ابلتے ہوئے دیگ میں ڈال دیا گیا، اگر اب بھی یہ نبی کا کلمہ نہیں چھوڑتا، بتا اس سے بڑے ایمان کا دل ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ جان دے کر بھی پیغمبر کی آبرو کو سینے سے لگائے؟ مسلمانوں، مجھے بتاؤ، ایران کی جنگ میں یہ واقعہ بھی انگریز مورخین نے نقل کیا۔ اس واقعہ کو ایک انگریز مورخ ویدرک نے نقل کیا۔ ویدرک کہتا ہے کہ ایران کی جب جنگ ہوئی تو ایران کا دارالخلافہ مدائن تھا۔ کون سا تھا؟ مدائن۔ مدائن ایران کا دارالخلافہ تھا۔ مسلمانوں، جو واقعہ میں نقل کر رہا ہوں، انگریز مورخ کہتا ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو پیغمبر کے ایک صحابی کی وجہ سے پیش آیا۔ اس پر آپ غور کریں کہ ایسے استقلال، ایسی بے نفسی اور ایسے ایمان کا مظاہرہ بھی کوئی کر سکتا ہے جیسا پیغمبر کے ایک صحابی نے کیا۔ ویدر کہتا ہے کہ مدائن دارالخلافہ تھا فاروق اعظم کی فوجوں کا، ویسے ایران کا دارالخلافہ، اور ایران کو فتح کرنے والے صحابی کا نام
حضرت سعد بن ابی وقاص ہے فتح رضی اللہ عنہ، فاتح مصر، پیغمبر کے مامو فاتح مصر، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران ہے، فاتح مصر عمر بن عاص ہے، میں غلط کہہ گیا، فاتح مصر عمر بن عاص ہے اور فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں سب کو رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑا لشکر لے کر حضرت سعد ایران پہنچے تھے، ایک سال تک لشکر نے ایران کو فتح کیا، اور جب ایران فتح ہو گیا حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے اور غنیمت کا مال جمع ہو رہا تھا، ایک اس وقت میں بہت سارے لوگ بڑا بڑا سامان لے کر آئے، لیکن ایک اگلے دن ایسے ہوا کہ نماز فجر کے بعد مدائن سے ایک آدمی غنیمت کا مال چرا کر ایرانی نکل رہا تھا، مدائن سے باہر دریائے دجلہ بہتا، دریائے دجلہ توجہ فرمائے، دریائے دجلہ، اس کے کنارے پر کچھ بستیاں اور جھونپڑیاں آباد، ایک صحابی ان جھونپڑیوں میں رہتا جس کے بچے بھی وہاں موجود ہیں اور وہ خود بھی رہتا ہے، اس نے دیکھا کہ دریائے دجلہ کے پل سے ایک آدمی گزر رہا ہے اور اس کے پاس 14 خچر ہیں اور ان خچروں کے اوپر ایک ایک صندوق ہے، ظاہر ہے ایران مدائن شہر سے یہ سامان لے کر جا رہا ہوگا اور یہ چوری کا مال ہوگا، کیونکہ مسلمانوں نے ایران فتح کیا اور یہ چوری سے نکل رہا ہوگا، وہ صحابی آگے آیا، اس نے اس کو للکارا، وہ ایرانی بھاگ گیا اور صحابی نے 14 کے 14 اونٹ، 14 کے 14 خچر اپنی تحویل میں لے، جب اسے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ 14 صندوق تھے اور ہر صندوق سونے کا تھا، ہر صندوق سونے کا، تو صحابی وہ غریب آدمی ان 14 خچروں کو اسی وقت ان کا منہ شہر کی طرف کرتا ہے اور ہانک کر حضرت سعد ابن ابی وقاص کے دروازے پر لے جاتا ہے، دوپہر کو 10 بجے کا وقت ہوگا، حضرت سعد کی خدمت میں وہ 14 خچر پہنچے، انہوں نے صندوق اتارے، وہ صندوق سونے کے تھے، جب ان کی میخوں کو اتارنے لگے تو وہ میخیں بھی سونے کی تھی، حضرت سعد کے دروازے پر یہ صحابی وہ سامان پیش کر کے کہتا ہے، اچھا سپہ سالار، اچھا سعد ابن ابی وقاص مجھے اجازت دے، سلام کرتا ہے، مسافہ کرتا ہے، حضرت سعد نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا کہ اتنا بڑا سامان تو سونے کا لے کر آیا ہے، تو مجھے اپنا نام تو بتا تاکہ میں تیرا ذکر فاروق اعظم سے کروں اور وہ تیرے لیے دعا کرے، اس صحابی نے کہا کہ میں اپنا نام نہیں بتا سکتا، سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا کہ اپنا نام بتا دے تاکہ ریکارڈ میں تیرا نام رہے، اتنا بڑا سامان لایا ہے، اس نے کہا نہیں میں نام نہیں بتاتا، حضرت سعد نے فرمایا تو بیٹھ جا، چلو تیرے سامنے میں سامان کھولتا ہوں، چنانچہ لوہار منگوایا گیا، تاریخ میں آتا ہے کہ لوہار نے آ کر جب تاروں کو توڑا، میخوں کو اٹھایا تو ان صندوقوں سے اتنے بڑے بڑے جواہرات نکلے کہ پوری دنیا کا نصف مالیت کا سونا اور جواہرات ان صندوقوں میں تھے، اور صحابی وہ کھول کر پھر چلنے لگا، صاحب نے اس کا بازو پکڑ لیا اور فرمایا اپنا نام کیوں نہیں بتاتا، کہنے لگا اے صاحب جس پروردگار کے لیے میں غنیمت کا مال تمہاری جھولی میں ڈال رہا ہوں وہ میرے نام سے واقف ہے، میں یہ نام نہیں بتا سکتا، مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ اس صحابی کے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا، لیدرک کہتا ہے کہ یہ صحابی لڑ کے چلا گیا کہ میرا نام کیوں پوچھتا ہے، حضرت صاحب نے اس کے پیچھے ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ آیا کہاں سے ہے، رہتا کہاں ہے، کرتا کیا ہے، تو ایک صحابی پیچھے گیا سواری پر، اس نے کیا دیکھا کہ یہ صحابی چلتا ہوا اسی دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک بستی میں داخل ہو گیا، یہ بھی پیچھے گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھونپڑی ہے اور خاص اور اسی طرح خشک جھونپڑی ہے، کپڑا تانا ہوا ہے اور پتے درختوں کے لگے ہوئے ہیں، جا کر لوگوں سے اس صحابی کے بارے میں یہ خچر والا آدمی پوچھتا ہے، سوار پوچھتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ کا ایک صحابی ہے اور ابھی کچھ دنوں سے اس کو بڑی تکلیف ہے، اس نے کہا کیا تکلیف ہے، اس نے کہا 6 دن ہو گئے اس کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، اس کے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں، اس نے کہا کہ ایسا انسان جب سعد ابن ابی وقاص سے آ کر یہ واقعہ سنایا، کتابوں میں لکھا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ تیری دھرتی پہ محمد مصطفیٰ کے ایسے صحابی بھی موجود ہے کہ جن کا ایمان اتنا کامل ہے، یہ واقعہ حضرت سعد نے فاروق اعظم کو لکھا تو امیر المومنین نے ایک قاصد کے ذریعے کہا کہ امیر عمر فاروق کا کوئی کمال نہیں، یہ دنیا اس وقت جو قائم ہے وہ ایسے ہی صحابہ کے قدموں کے صدقے سے قائم، مسلمانوں مجھے بتاؤ اس صحابی کے دل میں ایمان تھا یا نہیں تھا، ایمان کے بغیر ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے، ایک طرف
ایک آدمی تختہ دار پہ چڑھ رہا ہے, کلمہ نبی کا نہیں چھوڑتا, اس کے ہاتھوں کو باندھا گیا, کلمہ نبی کا نہیں چھوڑتا, اس کے ہاتھوں میں نیکیں گاڑ دی گئی, کلمہ نبی کا نہیں چھوڑتا, اور ایک اور آدمی کو دیکھو کہ اس کی لاش تڑپتی ہے, اس کے جسم کے بارہ ٹکڑے ہو گئے, کلمہ نبی کا نہیں چھوڑتا, ایک آدمی زخمی ہے, کلمہ نبی کا نہیں چھوڑتا, ایک آدمی کے بچے یتیم کر دیے گئے, کلمہ نبی کا نہیں چھوڑتا. مجھے بتاؤ 144,000 پیغمبر کے صحابہ جن کی عظمت اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے, قرآن کے مقابلے میں دنیا کا کوئی نظریہ ہو, قرآن کے مقابلے میں کوئی کافر کوئی ملعون پیغمبر کے صحابہ کو برا کہتا ہے, وہ کل بھی کافر تھا آج بھی کافر, کل بھی کافر تھے. یہ سمجھ میں کوئی نہیں آئی, کوئی بات سمجھ میں آئی؟ سپاہی صحابہ کا نقطہ نظر سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ سپاہی صحابہ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ 144,000 پیغمبر کے صحابہ ایماندار تھے, جو شخص ان کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے, صحابہ کے ایمان میں شبہ کرنے والا وہ بھی مرتد ہے, صحابہ پر تنقید کرنے والا وہ بھی مرتد ہے. آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ آپ اسی پر پکے ہیں؟ آج شیعہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں کافر کہا جاتا ہے. شیعہ کہتے ہیں جناب ہماری دل آزاری ہو گئی, انتظامیہ کے پاس شور کرتے ہیں, دیکھو سپاہی صحابہ والے جلسہ کہاں ہے, ہمیں کافر کہیں گے. شیعہ تمہیں اپنے کافر کہنے کی تکلیف ہے, تم نے رسول اللہ کے خلیفہ ابو بکر کو کافر کہا, تم نے رسول اللہ کے خلیفہ فاروق اعظم کو کافر لکھا. جو شخص عمر فاروق کو کافر کہتا ہے, صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے, اس سے نقش امن پیدا نہیں ہوتا, اس سے ملک کے حالات خراب نہیں ہوتے. میں اگر اس کو کافر کہوں جس نے صحابہ کو کافر کہا, اس سے حالات خراب ہو جائے. سپاہی صحابہ کی مثال اس مریض کی ہے کہ جس کے باپ کو کسی نے اینٹ مار کر اس کا سر زخمی کر دیا ہو, اور وہ اپنے باپ کے زخمی سر کے پاس بیٹھ کر چیختا ہو چلاتا ہو, اور اسے انتظامیہ والے کہے کہ تیرے چیخنے سے شہر کا امن تباہ ہو رہا, تجھے چیخنے کی اجازت نہیں. جس نے اینٹ ماری ہے وہ اینٹ مار کے چلا گیا, اس کو کسی نے نہیں پوچھا, اور جو اس پر آنسو بہاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ تیرے آنسو بہانے سے ملک کا امن تباہ ہو رہا ہے. میرے بھائیو ابو بکر صدیق میرے باپ کی جگہ میرے باپ سے بھی زیادہ عزت والا, فاروق اعظم میرے باپ سے بھی زیادہ عزت والا ہے. فاروق اعظم کو کافر کہنا اس طرح ہے جیسے میرے باپ کے سر کو زخمی کر دیا گیا, اور میں چیختا ہوں میں چلاتا ہوں, ایک جگہ نہیں چیختا ہوں ایک جگہ نہیں چلاتا ہوں بلکہ پورے ملک میں چلاتا ہوں, ہر جگہ چلاتا ہوں کہ میرے باپ کو کافر کہا گیا. لیکن مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے چیخنے سے ملک کا امن خراب ہو رہا, تمہیں چیخنے کی اجازت نہیں. جس نے کافر کہا اسے کوئی نہیں پوچھتا, جس نے کتابیں چھاپی اسے کوئی نہیں پوچھتا. بھائی یہ کتاب دے پکڑے, خمینی کی کتاب, اس کتاب پر آپ غور کریں, یہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ لو. میں ڈیرہ اسماعیل خان کی انتظامیہ کے افسروں سے کہنا چاہتا ہوں, اس کتاب کا نام ہے کشف اسرار, یہ خمینی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اس کے ٹائٹل پر خمینی کا فوٹو ہے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتاب کشف اسرار, ڈیرہ اسماعیل خان کے کمشنر صاحب ڈی آئی جی صاحب ڈپٹی کمشنر اور ایس پی اور انتظامیہ کے افسروں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں, اور اس شہر کے علماء اکابر اور ہزاروں کی تعداد میں جو سامعین ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اس کتاب کو دے دیں. یہ کتاب کشف اسرار, اگر تو یہ کتاب کل چھپی ہو تو اور بات, لیکن یہ کتاب کئی سالوں سے پاکستان میں مفت تقسیم ہو رہی ہے. خمینی کی کتاب فارسی میں, اس کا اردو ایڈیشن بھی چھپ چکا ہے, انگریزی ایڈیشن بھی موجود ہے, 13 زبانوں میں یہ کتاب چھپی. اگر تو یہ کتاب ایران کی نہ ہو تو آپ ہمیں قصوروار کہیں, یہ خمینی کی نہ ہو ہمیں قصوروار کہیں, اس کتاب میں صحابہ کو کافر نہ لکھا گیا ہو ہمیں قصوروار کہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ کتاب میں نے صدر غلام اسحاق خان کو پیش کی تھی اور اس کو دکھایا تھا کہ اس پر دیکھیں کہ 119 صفحے پر خمینی نے پیغمبر کے خلیفہ پیغمبر کے جانشین ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بڑی حق گرمی کے ساتھ اور بڑی تحدی کے ساتھ خمینی نے حضرت عمر فاروق کو اس کتاب میں کافر لکھا ہے. توجہ کرے, اس کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ خمینی کہتا ہے کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. بلند آواز کتاب پیش کی تو اس نے کہا کافر تو ہیں, کافر تو. میں نے کہا پھر اور جھگڑا کیا ہے؟ اس نے کہا کافر تو ہیں لیکن کافر کافر نہ کہو,
کافر نا کافر کافر. میں نے کہا اگر تم ہماری بات نہ سنو, وزیر اعظم ہماری بات نہ سنے, ریڈیو ہماری بات نہ سنے, ٹی وی ہماری بات نہ سنے تو ہم کیا کریں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کیا کریں, لیکن کافر تو ہیں. اس کتاب کو دیکھ کر صدر اسحاق نے میرے سامنے کہا کہ یہ کافر ہیں, اور پھر یہ کتاب لے کر میں نواز شریف کے پاس گیا 28 ستمبر. کہا نہ کہو کافر نہ کافر کافر. میں نے کہا اگر تم ہماری بات نہ سنو, وزیر اعظم ہماری بات نہ سنے, ریڈیو ہماری بات نہ سنے, ٹی وی ہماری بات نہ سنے تو ہم کیا کریں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا کیا کریں, لیکن کافر تو ہیں. اس کتاب کو دیکھ کر صدر اسحاق نے میرے سامنے کہا کہ یہ کافر ہیں, اور پھر یہ کتاب لے کر میں نواز شریف کے پاس گیا 28 ستمبر 1991. گورنر ہاؤس لاہور میں نواز شریف نے سپاہی صحابہ کو بلایا, صرف ہمیں نہیں بلایا بلکہ پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں کو بلایا. 450 علماء وہاں موجود تھے. سپاہی صحابہ نے 450 علماء کی موجودگی میں اپنا موقف پیش کیا. ہمیں کہا گیا کہ جناب تم بتاؤ, تم ملک میں فساد کرتے ہو, جھگڑا کرتے ہو, شیعہ کو بلا جواب کافر کہتے ہو, کیوں کافر کہتے ہو؟ مجھے نواز شریف نے کہا. میں نے کہا یہ کتاب ہے کشف اسرار. ایک شیعہ مولوی تھا, اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ جناب ہم نے تو کبھی صحابہ کو کافر نہیں کہا. میں نے کہا یہ جھوٹ کہتا ہے, یہ میرے ہاتھ میں کشف اسرار ہے, یہ خمینی کی لکھی ہوئی کتاب. اس نے کہا اس میں صحابہ کو کافر نہیں لکھا جا سکتا. جب میں نے یہ کتاب پیش کی تو وہاں 450 علماء نے کہا کہ اللہ کی توفیق سے سپاہی صحابہ نے ہمارے ایمان کو درست کر لیا. 450 علماء. اور نواز شریف جو مجھے کہتا تھا تم خام خواہ جھگڑا کرتے ہو, اس نے وہاں ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کے سربراہ مولانا عبد الستار نیازی کو بنایا اور کہا کہ یہ کتابیں اور ایک ہم نے تاریخی دستاویز پیش کی نواز شریف کے سامنے کہ پاکستان اور ایران سے ان 10 سالوں میں جتنی کتابیں صحابہ کے خلاف چھپی ہیں وہ تمام کتابیں میں نے نواز شریف کو پیش کی, اور ان کتابوں کی تعداد 165 ہے. کتنی تعداد؟ 165 کتابیں شیعہ, جس میں خمینی کی 17 کتابیں, جن میں پیغمبر کے صحابہ کو کافر و مرتد لکھا گیا, نبی کے صحابہ کو منافق لکھا گیا, پیغمبر کی بیٹی حضرت ام کلثوم کو برا کہا گیا, نبی کی بیوی عائشہ صدیقہ کو طوائفہ لکھا گیا. ان کتابوں میں 165 کتابیں اصلی ہم نے پیش کی, اور اس کے ساتھ ایک تاریخی دستاویز پیش کی کہ تمام قابل اعتراض کتابوں کے صفحات کا ہم نے فوٹو اسٹیٹ علیحدہ کیا, اور ایک ایک کتاب کے 10-10, 5-5, 4-4 صفحات کا فوٹو اسٹیٹ کر کے ہم نے ایک دستاویز بنایا, اور وہ دستاویز 700 صفحات پر مشتمل تھی. وہ دستاویز بھی ہم نے نواز شریف کو پیش, اور اس دستاویز کے 55 سیٹ تیار کیے جو وہاں موجود وزراء اور ہائی کورٹ کے ججوں کو اور وزیر اعظم کو ہم نے پیش کیے کہ جناب یہ وہ کتابیں ہیں 165 جن میں پیغمبر کے صحابہ کو کہا کہا گیا. مجھے بتاؤ آج میں جلسے کرتا ہوں تو انتظامیہ کہتی ہے جلسوں سے عمل خراب ہوتا ہے. مجھے بتاؤ اگر تمہارا وہ وزیر اعظم اس وقت ان کو ضبط کر لیتا, اس پر پابندی لگا دیتا تو یہ جھگڑا آج ہوتا, یہ اختلاف مٹ نہ جاتا؟ لیکن وزیر اعظم کے سامنے یہ ساری کتابیں کھول کر میں نے رکھی, وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے. جب میں نے غلام حسین نجفی کی کتاب تحفہ حنفیہ کے 250 صفحے کا حوالہ پیش کیا, پورے مجمع میں لوگوں کی چیخیں نکل گئی. عبد الستار نیازی نے چیخ کر کہا کہ ان مرتدوں کو میں جہنم رسید کروں گا. اس کتاب میں کیا تھا کہ 250 صفحہ تحفہ حنفیہ کا وہ بلون کہتا ہے غلام حسین نجفی کہ پیغمبر کے خلیفہ ابو بکر عمر عثمان یہ تینوں جو تھے ان تینوں کا نام انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے اور پھر بیوی کے پاس جائے. مسلمانوں میری بات سنو, پیغمبر کے خلفاء نبی کے جانشینوں کے خلاف ایسی غلیظ تحریروں کے بعد آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو کہ میں کیا کروں؟ حکمرانوں تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اگر میں نہ چیخوں تو جہنم میں جاؤں. میرے پیغمبر نے فرمایا اذا ظہرت الفتن و البدو و صبت اصحابی
فَلْيُزْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. کہ جب میرے صحابہ کو نبی نے فرمایا گالیاں بھی جائے اس وقت عالم کو چاہیے میدان میں نکل آئے اور اپنے علم کو ظاہر کرے. اگر ایسے وقت میں مولوی خاموش رہا اور دیندار خاموش رہا, اللہ کے رسول نے فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہے, پوری کائنات کی لعنت ہے. مجھے بتاؤ کہ جب یہ کتابیں چھپے تو ہمیں چوک میں میدان میں آنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمیں اسلام کا شرعی فریضہ پورا کرنا چاہیے, کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مجھے بتاؤ, میں یہ حوالے پیش کرتا ہوں, یہ کتابیں نواز شریف کے دروازے پہ لے جاؤں, ہم نے کوئی پلاٹ لینا تھا؟ ہم نے کوئی ذاتی مفاد اٹھانا تھا؟ ہم نے کوئی اس سے ذاتی جگیر کا جھگڑا کرنا تھا؟ یہ کتابیں 163 کتابوں کی تاریخی دستاویز سپاہ صحابہ نے تیار کر رکھی ہے, اور میں آج آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تاریخی دستاویز 700 صفحات پر مشتمل ہے. اس تاریخی دستاویز کے لیے میں نے پاکستان کے 25 سکالر علماء اس کی تفتیش کے لیے اور تحقیق کے لیے اور ترتیب کے لیے بٹھائے, اور اس کے بعد وہ تاریخی دستاویز 3 زبانوں میں اب مکمل ہو چکی ہے, انگریزی میں, عربی میں, اردو میں, اور وہ دستاویز سپاہ صحابہ شائع کر کے پوری دنیا کے 55 اسلامی ملکوں کے مفتیان کے پاس بھیج کر شیعہ کے کفر کا فتویٰ حاصل کرے گی. اے کہ شیعو تم کہتے ہو, تم ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ وقت آنے دو, کچھ تھوڑا عرصہ دیکھو, اگر اللہ نے میری زندگی کو باقی رکھا تو پاکستان کا ڈی سی بھی تمہیں کافر کہے گا, ایس پی بھی کافر کہے گا, ہر ملک کا بادشاہ, ہر ملک کا حکمران تمہیں کافر کہے گا. اس لیے کہ نبی کی بیٹیوں کو, پیغمبر کی بیویوں کو, نبی کے خلافا کو کافر کہنے والا دھوکا دے کر مسلمان ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دو گے, ورنہ پوری دنیا کا 1 عرب مسلمان تمہارے کفر پر مہر لگانے کا.
یہ توجہ کریں, مجھے بتاؤ ان 163 کتابوں کے بعد مجھے آپ بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے وہ کمیٹی بنائی, اس کمیٹی کا نام رکھا فرقہ واریت کے خاتمے کی کمیٹی. آپ نے اخبارات میں پڑھا بھائی اس کمیٹی کا نام پڑھا تھا یا نہیں پڑھا؟ اس کمیٹی میں مولانا عبدالستار نیازی نے 30 علماء بھرتی کیے, 450 میں سے 30 رہے, 30 میں 5 آدمی شیعہ کے بھی تھے, 25 آدمی دوسرے مقاصد کر کے, سپاہ صحابہ کی طرف سے میں اور مولانا ضیاء القاسمی صاحب. اس کمیٹی کے 3 اجلاس ہوئے, یہ آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا ہوں, اور یہ جو تاریخی دستاویز ہم شائع کر رہے ہیں اس کے مقدمے میں جو مقدمہ 100 صفحات پر مشتمل ہم نے لکھا ہے, اس میں میں نے اس کمیٹی کا فیصلہ بھی لکھا ہے اور اس فیصلے کی فوٹو اسٹیٹ بھی دی ہے جو اس کمیٹی نے فیصلہ کیا, تاکہ آنے والی نسلوں کو 100 سال کے بعد, 200 سال کے بعد یہ پتہ چلے کہ ایک سپاہی صحابہ ایسی جماعت تھی کہ جس نے اتمام حجت کر کے شیعہ کے کفر کو سورج کی طرح روشن کر کے اس کے کفر پر پوری امت کے علماء کے دستخط حاصل کیے تھے. ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرے بھائیو, اس کمیٹی کے 3 اجلاس ہوئے, وہ بڑی دلچسپ بات ہے. پہلے اجلاس میں 165 کتابیں 10 صندوقوں میں بند کر کے میں لے گیا اسلام آباد اجلاس ہوا, اور وہ ساری کتابیں جب میں نے ٹیبل پر رکھی تو وہ شیعہ مولوی کہنے لگا مناظرہ کرنے آئے ہو؟ مجھے کہنے لگا, میں نے کہا مناظرہ سے بھی آگے ہے ایک بات, وہ کرنے آئے. اس نے کہا اس کا مطلب ہے جھگڑا کرو گے؟ میں نے کہا جھگڑا نہیں کرتا, تمہارے کچا چٹھا کو یہاں کھولنا چاہتے, اس لیے کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی کتاب کسی شیعہ نے لکھی. 165 کتابیں لے جا کر ہم نے پیش کی, دستاویز بھی پیش کی. اس اجلاس میں مولانا عبدالستار نیازی نے ایک کمیٹی بنائی, اس کمیٹی کا نام تھا, وہ 3 رکنی کمیٹی تھی, مولانا شریف رضوی بکر کے جمعیت علماء پاکستان کے, اور مولانا عبدالطواف اشرفی بریلوی دوسرے, اور میں 3 آدمی کمیٹی میں تھے. اس کمیٹی کو کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ جتنی کتابیں اور بھی چھپی ہیں اور یہ آئندہ اجلاس میں نشان لگا کر پیش کی جائے. چنانچہ اگلا اجلاس ہوا, پہلا اجلاس 20 جنوری 1992 کو ہوا, اور پھر ایک اور اجلاس ہوا, اس میں ہم نے وہ ساری کتابیں نشان لگا کر پیش کی. شیعہ نے کہا کہ ہمیں تو ہماری تو تیاری نہیں ہے, ہم اگلے اجلاس میں اپنی کتابیں لائیں گے جو انہوں نے ہمارے خلاف لکھی. چلیے ٹھیک ہے جی, اگلا اجلاس طے ہوا 2 جولائی 1992. اس اجلاس میں کمیٹی نے رپورٹ دی کہ جتنی باتیں ضیاء الرحمان فاروقی نے کہی ہیں وہ تمام باتیں صحیح ہیں, اور یہی وہ بات ہے جو وزارت مذہبی امور کی شائع کردہ رپورٹ میں لکھی گئی ہے کہ ضیاء الرحمان فاروقی نے جب شیعہ کی کتابیں پیش کی تو تمام علماء نے اس سے اتفاق کیا کہ ان کتابوں میں واقعی صحابہ کو برا کہا گیا. اب اس کمیٹی میں ایک آدمی شیعہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا جی ہم ان کتابوں کو مانتے ہی نہیں. ریاض حسین نقوی نے کہا کہ ہم ان کتابوں کو, ہم نے کہا جی خمینی نے یہ لکھا, یہ دیکھو خمینی کی کتاب ہے. کہنے لگا کہ ایران سے جو کتاب میں لے کر آیا ہوں, ایران سے جو کتاب میں لایا ہوں کشف اسرار, اس میں یہ عبارت موجود نہیں. وہ ریاض حسین نقوی, اس کا گھر اسلام آباد میں تھا, پھنس گیا. میں نے کہا ابھی اجلاس کی کاروائی ہم روکتے ہیں, ریاض حسین نقوی صاحب اگر اپنے گھر سے کشف اسرار کا وہ نسخہ لے آئے جس میں یہ عبارت نہ ہو تو میں جھوٹا یہ سچا ہوں. ابھی آپ جناب مولانا نیازی صاحب نے کہا کہ ابھی میاں نقوی صاحب جائیں آپ کتاب لے آئیں تاکہ پتا چلے کہ یہ کتاب فاروقی صاحب نے خود چھاپی ہے, جلدی کا پتا چل جائے. وہ کہنے لگا میرے پاس الماری کی چابی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی چابی کیا, تالا توڑ دے, ایک تاریخی واقعہ ہو رہا ہے, پوری دنیا کی نظریں جزرات پر لگی ہوئی ہیں, یہ کیا کرتے ہیں. اچھا اب جناب وہاں سے وہ اٹھتا نہیں تھا, ہم نے کہا جاؤ, کہتا ہے چابی نہیں ہے اور میرے گھر والے کہیں گئے ہوئے. چلیے جی یہ بھی بات ہو گئی. اس کے بعد کہتا ہے جی کشف اسرار کو بھی چھوڑو, چلو یہ عبارت بھی ہوگی. لیکن یہ بتاؤ کہ تحریک جعفریہ نے صحابی کی توہین تو کہیں نہیں کی. تحریک جعفریہ کی طرف سے بتاؤ, تو اتنی کتابیں آپ نے پیش کی ہیں تحریک جعفریہ کی, تو کوئی کتاب نہیں, ہم تو تحریک فقہ جعفریہ کے نمائندے ہیں. اچھا اب جناب سب لوگ ہماری طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہتے ہیں, بات بڑی عجیب تھی. لیکن میرے پاس چونکہ تحریک جعفریہ کی چھپی ہوئی بھی ایک کتاب تھی اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. میں نے اسی وقت وہ صحیفہ انقلاب جو خمینی کا وصیت نامہ ہے وہ پیش کیا, جس کے بعد لکھا ہوا تھا ناشر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان, یہ لکھا ہوا تھا. اور اس کتاب کے 46 صفحے پر خمینی نے کہا تھا کہ میں بڑی جرت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ کے دور سے 1000 درجہ بہتر ہے. جب میں نے وہ عبارت پیش کی تو شیعہ نے کہا کہ جب ہم نے یہ کتاب چھپوائی تھی اس وقت ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس میں یہ عبارت موجود ہے. بڑے اجلاس میں مولانا پرستار نیازی نے کہا کہ تم جھوٹے ہو, تمہارا موقف غلط ہے, تم نے پیغمبر کے صحابہ کو واقعی گالی دی. اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا, وہ فیصلہ پورے ملک کے اخبارات میں چھپا کہ جن لوگوں نے یہ کتابیں چھاپی ہیں ان کو سزائے موت دی جائے. یہ فیصلہ لکھا اور یہ فیصلہ یہ سفارشات کی شکل میں فیصلہ تھا, اور بعد میں وہی سفارشات نواز شریف کے سامنے مولانا نیازی نے پیش کی. 9 مہینے تک نواز شریف کی ٹیبل پر وہ سفارشات پڑی رہی. اگر ان سفارشات پر جو اپنی بنائی ہوئی کمیٹی کی سفارشات تھی عمل ہو جاتا تو آج ہمیں یہ دن سبھی کہ ججوں کے دروازے پر, سپریم کورٹ کے ججوں کے دروازے پر, پھر جنگ روزنامہ جنگ والوں نے لاہور میں جنگ فورم منعقد کرایا, وہاں ساجد نقوی کو بلایا کہ آ کر سامنے ایک دوسرے کے بات کرو تمہاری کیا لڑائی ہے. میں وہاں پہنچا, ساجد نقوی وہاں بھی نہیں پہنچا, اور اس کے بعد ایک دوسرا فورم پاکستان کے اخبار نے کروایا, وہاں بھی مجھے بلایا, ساجد نقوی کو بلایا, وہ نہیں پہنچا, ہم نے اپنا موقع وہاں بھی پیش کیا. میرے بھائیوں تمام میدانوں میں ہر فیلڈ پر, صحافت کے فورم میں, اخبارات کے فورم میں, حکومت کے فورم میں, اور وزراء کے فورم میں, وزارت عدم, وزارت عظمیٰ کے فورم میں, ہر جگہ ہم نے اپنا موقع پیش کیا, لیکن شیعہ ایک مرتبہ بھی ہمارا سامنا کرنے نہیں آیا. اب تم مجھے بتاؤ کہ کتابیں چھپتی ہو قانون ہمارا ساتھ نہ دے, اور اسی طرح پاکستان کا ریڈیو ٹی وی ہمارا ساتھ نہ دے اور یہ کتابیں چھپتی رہے, تم بتاؤ کہ ہم شیعہ کے کفر کا اعلان کریں یا نہ کریں. یہ میرے ہاتھ میں دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شیخ ثقیفہ, دیکھ لیں 2 سال ہو گئے اس کتاب, یہ تو پاکستان میں چھپی ہے, چلو وہ کشف اسرار کو ایران میں چھپی ہے, یہ تو پاکستان میں چھپی ہے کشف اسرار کتاب کا, یہ کتاب ہے شیخ ثقیفہ. اس کتاب کے ٹائٹل کو دیکھو کہ ٹائٹل میں کیا ہے, کہ اوپر نام لکھا ہے شیخ ثقیفہ, نیچے لکھا ہے حضرت ابو بکر کا کردار, اور اس کے نیچے کتے کا فوٹو بنا دیا. آپ دیکھ ایک کتے کا اس ٹائٹل پر فوٹو موجود ہے, آپ اس پر غور کریں. مسلمانوں مجھے بتاؤ پیغمبر کے خلیفہ کا نام لکھ کر نیچے کتے کا فوٹو بنایا جائے. 2 سال سے ہم چیختے رہے حکومت اس کو ضبط نہ کرے, تم بتاؤ کیا ہم چوکوں چوراہوں میں شیعہ کو کافر نہ کہیں؟ ہمارا موقف سپاہی صحابہ کی جد و جہد آئینی ہے, اور میں موجودہ حکومت کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں, توجہ کریں, اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ڈیرا اسماعیل خان والوں, 2 MPA تم نے شیعہ بنائے ہیں, 2 MPA بنائے یا نہیں بنائے؟
کرتے ہو کافر کافر شیعہ کافر کا؟ تم نے شیعہ کو ووٹ نہیں دیے